پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پاکستانی فوج نے افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی ایجنسی شمالی وزیرستان میں پیر کے صبح میران شاہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں چھپے عسکریت پسندوں کے خلاف زمینی آپریشن کا آغاز کیا۔ مسلح افواج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق زمینی فوجی دستوں اور اسپیشل سروسز گروپ کے کمانڈوز نے گھر گھر تلاشی لی اور مسلح جھڑپوں میں 15 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ کارروائی کے دوران فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ زیر زمین سرنگیں اور دیسی ساخت کے بم بنانے کی فیکٹریاں بھی ملی ہیں، جہاں سے بارودی مواد اور دیگر اسلحے کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی حمایت کے بعد ایوان بالا یعنی سینٹ نے تحفظ پاکستان بل 2014 کا مسودہ منظور کر لیا۔ اب اس مسودہ قانون کو منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد صدر کے دستخطوں کے بعد یہ قانون نافذ العمل ہوگا۔ اس بل کے تحت حکام اور قانون سازوں کے بقول ملک میں خونریز دہشت گردی اور لاقانونیت پر قابو پانے کے لیے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اختیارات میں غیر معمولی اضافہ کیا گیا ہے۔ عراق کی حکومت نے جنگی طیاروں کی مدد سے ملک کے شمالی شہر تکریت پر شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اور ادھر شدت پسند تنظیم نے لڑائی کے بعد عراق اور شام کے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا اب وہاں خلافت کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے ابو بکر البغدادی کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ تنظیم کی جانب سے یہ اعلان انٹرنیٹ پر ایک آڈیو پیغام کی صورت میں جاری کیا گیا۔ جن علاقوں میں خلافت کے نافذ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے انہیں داعش کی جانب سے اسلامی ریاست کا نام دیا گیا ہے۔ عراق کے شہر تکریت پر قبضہ بحال کرنے کے لیے سرکاری فورسز کی کاروائیاں جاری ہیں۔ اس سے قبل شدید لڑائی کے بعد عراقی سیکیورٹی فورسز پسپا ہو گئی تھیں۔ شمال مشرقی نائجیریا میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے کئی قصبوں میں گرجا گھروں پر حملے کیے ہیں، جن میں کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدوں اور مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے اتوار کے روز بورنو ریاست میں چیباک قصبے کے نزدیک دیہات پر فائرنگ کی۔ عینی شاہدوں نے نائجیریا کی فوج پر الزام لگایا ہے کہ وہ اس حملے کی جوابی کارروائی میں بہت سست تھیں، کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ چین میں خبروں سے متعلق سرکاری ویب سائٹ کے مطابق ملک کے مغربی علاقے سنکیانگ میں عدالتوں نے دہشت گردی یا دیگر الزامات پر 113 افراد کو قید کی سزا سنائی ہے۔ ٹیان ڈاٹ نیٹ نامی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ کاشغر میں علاقائی عدالتوں نے سماعت کے دوران ان سزاؤں کا اعلان کیا، جن میں 4 افراد کو عمر قید کی بھی سزا سنائی گئی۔ حال ہی میں ایک عوامی سطح پر ہونے والی سماعت میں 9 افراد کو جہاد کی تبلیغ کرنے، علیحدگی پر اکسانے اور نسلی منافرت پھیلانے کے الزامات کے تحت 3 سے 14 سال قید تک کی سزائیں دی گئی تھیں۔ یوکرین، روس، فرانس اور جرمنی کے رہنما پیر کے روز دوبارہ مذاکرات کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ مذاکرات ایک ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب مشرقی یوکرین میں جنگ بندی کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے اور یورپی یونین کی جانب سے روس پر معاشی پابندی عائد کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کا کہنا تھا کہ اتوار کے روز تمام رہنماؤں کی فون کال پر 2 گھنٹے تک چلنے والی میٹنگ کے نتیجے میں جنگ بندی کی ڈیڈ لائن میں پیر کی رات تک توسیع کر دی گئی۔ یورپی یونین کی جانب سے انتباہ جاری کیا گیا ہے کہ اگر روس نے یوکرین کے روس نواز علیحدگی پسندوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کیا تو پھر روس پر کڑی معاشی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اتوار کے دن اسرائیلی طیاروں نے غزہ کی پٹی پر متعدد فضائی حملے کیے، جس سے کچھ ہی گھنٹے قبل فلسطینی علاقے سے داغے گئے راکٹوں کا ہدف بننے والی ایک اسرائیلی فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ اسرائیلی فوج نے مبینہ طور پر 12 فضائی حملے کیے، جو اسرائیل کے بقول اسی مقام پر کیے گئے جہاں سے دہشت گرد کارروائی ہوئی تھی۔ فلسطینی طبی کارکنوں کا کہنا ہے کہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ، راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے راؤنڈ ٹیبل۔ آپ کی میزبان ہے بہجت جلانی۔ پیر کے روز یہ پروگرام آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے تعطیل پر ہونے کی وجہ سے کچھ عرصہ یہ پروگرام آپ میرے ساتھ سماعت فرمائے گا۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ویٹر سٹائنوویچ اور انجینئر سلمان تاروالی۔ یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ آن لائن بھی سن سکتے ہیں urduvoa.com۔ ہماری ویب سائٹ پر بائیں ہاتھ پر ریڈیو آئیکان پر کلک کیجیے اور آڈیو اسٹریم پر ہماری نشریات براہ راست سماعت فرمائیے۔ پروگرام نشر کرنے کے بعد آپ اسے ٹویٹر پر، فیس بک پر اور ہماری اردو ویب سائٹ urduvoa.com پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے 4 جولائی، امریکہ کا یوم آزادی، اور ہم فوکس کریں گے امریکہ کے متنوع کلچر اور ماحول پر جس میں دنیا بھر سے آنے والے لوگ شامل ہیں اور امریکہ کو اپنا وطن، اپنا گھر قرار دیتے ہیں، سیلیبریٹنگ ڈائیورسٹی۔ اور آج ہمارے ساتھ ماہرین میں شامل ہیں معروف اور ممتاز تجزیہ کار، ڈیلاویر یونیورسٹی سے سیاسیات کے پروفیسر ڈاکٹر مقتدر خان، ایک اور ممتاز نام ڈاکٹر منظور اعجاز کا، مصنف ہیں، تجزیہ کار ہیں، بفلو یونیورسٹی سے پروفیسر فیضان حق، نیو یارک سے محسن ظہیر، اور امریکہ میں کلیدی پوسٹوں پر فرائض انجام دینے والے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹو ہمیں جوائن کریں گے جناب امبیسیڈر مسعود خان۔ 4 جولائی امریکہ کے لیے ایک تاریخی دن ہے، یعنی امریکہ کا یوم آزادی۔ 1776 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور ایک ایسے ملک کی بنیاد پڑی جسے دنیا بھر سے آنے والے ہزاروں افراد ایک ایسی سرزمین قرار دیتے ہیں جو مواقع سے بھرپور ہے، جہاں انہیں اپنے مقاصد اور منزلوں کا حصول ہو سکتا ہے۔ امریکہ ڈائنامک افراد پر مبنی ایک متنوع قوم ہے، جہاں رہنے والے اپنے خوابوں کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہر سال یہ 4 جولائی کو یہاں رہنے والے آزادی اور برابری کے اصولوں کے ساتھ اپنی وابستگی کی تجدید کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ماہرین سے جانیں گے کہ آیا آج بھی امریکہ اسی سمت کی جانب گامزن ہے جو 200 سال پہلے اس کے آئین نے متعین کی تھی؟ کیا آج بھی امریکہ وہی ملک ہے جس کے لیے میلٹنگ پاٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جس میں مختلف کلچرز اور پس منظر رکھنے والے اپنے خوابوں کی تکمیل کرتے ہیں؟ اور کیا آج بھی یہاں امریکہ میں رہنے والے تیزی سے تبدیل ہوتے عالمی ماحول کے چیلنج قبول کرنے کو تیار ہیں؟ تو آئیے اب ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مقتدر خان اور ڈاکٹر منظور اعجاز ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد پروفیسر فیضان بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ تو ڈاکٹر مقتدر خان، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ 4 جولائی 1776 کو کانگریس نے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس کی منظوری دی، 13 نوآبادیاں ایک خود مختار آزاد قوم کی شکل اختیار کرتے ہوئے اپنے عظیم سفر پر روانہ ہوئیں۔ کچھ پس منظر بتائیے تاریخی طور پر اس سفر کے آغاز کا ہمارے سننے والوں کو۔
دیکھیے، تقریباً یہ 234واں انڈیپینڈنس ڈے ہے امریکہ کا، اور اس سے ایک ایسا سفر شروع ہوا آزادی اور ایکسپیریمنٹ کا، کہیے آزادی اور فریڈم کا، جو انڈیویجول اور پولیٹیکل لیول پہ بہت سکسیزفل رہا ہے۔ کئی ملکوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں اور اپنے سسٹمز اسٹیبلش کیے ہیں، لیکن ان کا جو نظام آف گورننس ہے، جیسے امریکن ڈیموکریسی ہے، وہ اس میں بہت کم تبدیلی آئی ہیں پچھلے 250 سال میں، اور یہ یوں کہیے کہ ایک مسلسل سکسیس سٹوری رہا ہے کئی ڈفرینٹ اریناز میں۔ ایک تو ایک پولیٹیکل سکسیس، ڈیموکریسی بہتر ہوتی گئی ہے، دوسری چیز اکنامک سکسیس۔ امریکہ تقریباً پچھلے 50-60 سال سے دنیا کا سب سے بڑی اکانومی ہے، 1950 سے وہ نمبر ون ہو چکی تھی، اور ابھی بھی اس کی فورن پالیسی کی وجہ سے اس کی تھوڑی بہت بدنامی ہوئی ہے انٹرنیشنل ارینا میں، اور اینٹی امریکنزم کافی بڑھ گیا ہے بعض ممالکوں میں، لیکن ابھی بھی امریکہ ایک ویژن ہے دوسروں کے لیے کہ فیوچر کیسا ہو، اور ایک قسم سے سٹی آن دا ہل جو اس کا میٹافر استعمال کیا جاتا ہے، کہ دوسرے ملکوں کے لیے اور دوسرے سوسائٹیز کے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکنز کے لیے بھی ایک قسم سے ایک انسپریشن ہے۔ یہاں پہ لوگ یقین کرتے ہیں کہ ان کے لیے، سب کے لیے ایک امریکن ڈریم ہے جو اس دنیا میں، اس سرزمین پہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ابھی بھی شاید دنیا میں ایسا کوئی دوسرا ملک نہیں ہو جو دوسرے سوسائٹی سے لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے, لوگ غریب ملکوں سے, امیر ملکوں سے, مسلمان ملکوں سے, دوسرے یورپین ملکوں سے یہاں آتے ہیں ایک فیوچر کے لیے, اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ دے آر ویری سکسیسفل اپنے امریکن ڈریم کو ریئلائز کرنے کے لیے. میں بھی 20 سال پہلے امریکہ آیا تھا, اور میں بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ امریکن ڈریم میرا جو تھا میں نے الحمدللہ اس کو حاصل کر لیا.
شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ٹھہریے گا. ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب, آپ سے بات کرتی ہوں. 200 سال پہلے شروع ہونے والے اس سفر نے کئی منزلیں طے کی ہیں. عالمی جنگیں دیکھیں, سر جنگ کے دور سے گزرا, پھر 9/11 نے دنیا کو واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم کیا, 9/11 سے پہلے اور 9/11 سے بعد کی دنیا میں. اس تناظر میں آج امریکہ کے سفر کی ڈائمینشن یا جہت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ بڑا یونیک ملک ہے. آزادی جب امریکہ کو ملی تھی یا حاصل کی گئی تھی 1776 میں, تو اس وقت امریکہ کی آبادی 3 ملین تھی, اب 300 ملین ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس عرصے میں یہ اتنی زیادہ تبدیلی کسی ملک میں نہیں دنیا میں آئی جتنی کہ امریکہ میں آئی ہے. تو اس اعتبار سے امریکہ بہت ہی ایک بے نظیر اور بے مثال ملک ہے. جہاں تک 9/11 کا تعلق ہے, میرے خیال 9/11 کے بعد کافی تبدیلیاں آئی ہیں, اور ہم لوگ یہاں 70 کی دہائی میں آئے تھے, تو اس وقت جو امریکہ تھا اس میں بہت سی ایسی آزادیاں تھیں اور بہت سے ایسے کام جیسے کہ پاسپورٹ حاصل کرنا یا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنا معمولی باتیں ہوا کرتی تھیں. تو کوئی امریکیوں اور نان امریکیوں کے درمیان کوئی بہت زیادہ فرق نہیں سمجھا جاتا تھا, لیکن اب تو معمولی کام کے لیے بھی بہت سی مشکلات کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے تو امریکہ کافی تبدیل ہوا ہے کہ جو سیکیورٹی کی جو پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے امریکہ میں ایک خاص طرح کی پابندیوں کا دور شروع ہوا 9/11 کے بعد. لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی ضرور کہتا چلوں کہ اس کے باوجود جو ریلیٹیولی یا نسبتاً امریکہ میں جو باہر سے آنے والوں پر پابندیاں ہیں وہ باقی ملکوں سے بہت کم ہیں, اور آج بھی جو پاکستان یا دوسرے ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں لیگلی, وہ ان کے لیے یہاں بسنا آسان ہے, اور ان کو یہاں سٹیزن شپ کے مناظر جو ہے وہ آسانی سے طے کر لیتے ہیں, بجائے بمقابلہ دوسرے ملکوں کے. جیسے کہ مشرق وسطی میں آپ 25-30 سال ساری عمر بھی رہ لیں تب بھی آپ سٹیزن نہیں ہو سکتے
جی.
یا اس طرح سے بہت سے دوسرے ملکوں کی مثالیں دی جا سکتی ہیں, لیکن امریکہ میں اب بھی وہ کھلا پن ہے, اور قوانین میں اب بھی وہ لچک ہے کہ آپ یہاں کی سوسائٹی میں گھل مل سکتے ہیں.
اچھا, شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پروفیسر فیضان نے ابھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم پروفیسر فیضان.
وعلیکم السلام.
پروفیسر فیضان, ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم سیلیبریٹنگ ڈائیورسٹی کی امریکہ کے بارے میں. ڈاکٹر مقتدر خان اور ڈاکٹر منظور اعجاز کی بات آپ سن رہے تھے. ہم مختلف حیثیتوں میں امریکہ میں, آپ نے بھی اپنے فرائض کی انجام دہی کی ہے, اسٹوڈنٹس بھی رہے یہاں, پڑھا بھی, اس کے بعد اب آپ پڑھاتے بھی ہیں. اس معاشرے کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے. میلٹنگ پاٹ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے امریکہ کے لیے, یہاں پر مختلف بیک گراؤنڈز رکھنے والے برابری کی سطح پر اپنی منزلوں کے لیے کوشاں ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟
جی, سب سے پہلے تو پاکستان کے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. جو میں جب امریکہ آیا تھا تو میں تقریباً 19 سال کا بھی نہیں ہوا تھا, اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ رہا اور یہاں پہ پھر کام کیا, ہر قسم کا کام کیا, بزنس بھی کیا اور اب میں پڑھاتا بھی ہوں. تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے, اور خاص کر میری ایک جاب تھی جس میں مجھے بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا تھا ولیج سائٹ پہ, یا جس کو کنٹری سائٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس میں مجھے کئی قسم کا امریکہ دیکھنے کا موقع ملا. تو امریکہ میں یہ ہے کہ ہر قسم کی ڈائیورسٹی موجود ہے، چاہے وہ مذہب کی ہو، رنگ کی، نسل کی، یا قومی
نظریاتی
بھی. تو مگر یہ کہ اگر دیکھا جائے اس تناظر میں کہ جو اب جس امریکہ میں اب ہم موجود ہیں اور جو 200 سال پہلے تھا، اس میں آپ کو ایک ایولوشن نظر آتا ہے، ایک ارتقا نظر آتا ہے کہ جس میں ایک ڈاکومنٹ لکھی گئی، پھر اس کی اسپرٹ کو حاصل کیا گیا، پھر اس کے لیے ایک جنگ بھی کرنی پڑی، اور اس کے بعد ایک مقام پر پہنچے جہاں پہ ایک انسانی حقوق جو ہیں ان کو انٹرنلائز کر لیا گیا ہے کہ ان حقوق پر بہرحال کسی بھی صورت جو ہے سودا نہیں ہوگا امریکہ کے اندر. اور یہ اس میں مجھے یہ بات بڑی آپ کو سب لوگوں کو جو پاکستان میں سن رہے ہیں اور جگہ یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ بڑی پرانی سکھ کمیونٹیز ہیں یہاں پر، بڑی پرانی مسلمان کمیونٹیز ہیں یہاں پر اور یہاں پر اب جس علاقے میں میں رہتا ہوں بفلو میں، ایک بہت بڑا انفلکس ہوا ہے. عراقی ریفیوجیز مہاجرین آ رہے ہیں، اس کے بعد صومالی مہاجرین آ رہے ہیں، ایتھوپیا سے لوگ آ رہے ہیں، اس کے بعد میرامار یعنی کہ برما سے لوگ آ رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں جن کو یہاں بسایا جا رہا ہے. اور جو سب سے بڑا ڈائیورسٹی پہ جو کمٹمنٹ ہے امریکہ کی، وہ یہ ہے کہ ہر سال تقریباً 55,000 گرین کارڈ دیے جاتے ہیں یا ویزا دیے جاتے ہیں امریکہ آنے کے، جس کو کہتے ہیں گرین کارڈ لاٹری. اس میں جو لوگ جو مس ریپرزینٹڈ ہیں، جن کی ریپرزینٹیشن جو ہے اتنی تعداد میں نہیں ہے امریکہ میں، ان کو وہ پوری دنیا میں ان کو گرین کارڈ دیے جاتے ہیں تاکہ مختلف قسم کے لوگ یہاں پر آ کر بس سکیں. اور یہ ایک واقعی ڈائیورس یعنی کہ ایک مختلف علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے یہاں پر زندگی بسر کر سکیں. اور یہ میرے خیال میں امریکہ کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن یا خدمت ہے پوری دنیا کے لیے کہ وہ پوری دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے.
شکریہ پروفیسر فیضان، ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر مقتدر، بات ہو رہی ہے امریکہ کے لیے میلٹنگ پاٹ کی اصطلاح استعمال کرنے کی. امریکی معاشرے میں امیگریشن کرنے والوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر تنوع یا ڈائیورسٹی میں بھی ظاہر ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے. کیا آج کا امریکہ اس بڑھتے ہوئے تنوع اور ڈائیورسٹی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟
دیکھیے، جو فضان نے وہ ڈائیورسٹی لاٹری کی بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے سو اسکن کرتا ہے، یعنی دوسرے سوسائٹیز کے جو بریلینٹ لوگ ہیں، جو پڑھنے کے لیے امریکہ آتے ہیں، جو ایکسٹراڈنری لوگ ہیں، ان کو کھینچ لیتا ہے ایز اے میگنیٹ، اور اس لیے امریکہ بھی ترقی کر رہا ہے کیونکہ دوسرے ملکوں سے ان کے برین ڈرین امریکہ کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہ جو ڈائیورسٹی لاٹری ہے، اس میں کسی قسم کی کوالیفیکیشن نہیں ہے. اگر کسی بھی ملک میں ایک ڈاکٹر کو بھی مل سکتی ہے وہ لاٹری، اور کسی رکشے والے کو بھی مل سکتی ہے وہ لاٹری. تو اس طرح سے امریکہ واقعی میں ڈائیورسٹی کے لیے کمیٹڈ ہے. ہر سال تقریباً اب 1 ملین نئے لیگل امیگرینٹس آ رہے ہیں پچھلے 4-5 سال سے، اور یہ ابھی بھی امریکہ میں اکوموڈیٹ کیے جا رہے ہیں. امریکہ جب شروع ہوا تھا، جب تقریباً 2.5 سے 3 ملین لوگ یہاں ہوا کرتے تھے، اس کی ڈائیورسٹی جو تھی وہ تھی ضرور یورپینس، یورپ سے کئی مختلف قسم کے امیگرینٹس آئے تھے، آئرش اور جرمن اور انگلش اور اٹالین، لیکن بیسیکلی وائٹ اور بلیک امریکہ تھا. لیکن 2011 میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ اب امریکہ میں جو سیکنڈ لارجسٹ جو ریشل گروپ ہے وہ ہسپینک اور ایتھنسٹی ہے، یعنی اب ہسپینک لوگ زیادہ ہو گئے ہیں بنسبت افریقن امریکن میں، اور ایشینز بھی تقریباً 5% ہو گئے ہیں اس ملک میں. جب میں آیا تھا 20 سال پہلے، تقریباً اس ملک میں 85% لوگ وائٹ تھے، اب صرف 70% وائٹ ہو گئے ہیں. کرسچن جو میجورٹی ہوا کرتی تھی وہ بھی کافی ڈکلائن ہو رہی ہے. تو یہ اسٹیٹسٹکس بہت اچھی طرح سے امریکہ جانتا ہے کہ اٹ از بیکمنگ لیس وائٹ اور لیس کرسچن، اس کے باوجود جو ڈائیورسٹی پر فوکس ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. امریکہ میں جو 9/11 کی وجہ سے جو ایک قسم سے خوف پیدا ہو گیا ہے کہیے فورنرز کا، زینوفوبیا کا، وہ ایک قسم سے نیچرل ریئیکشن ہے. ہر سوسائٹی میں اس طرح کا فورن اگر اٹیکس ہوں تو ریئیکٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خاص طور سے مسلم امیگریشن امریکہ کے لیے بڑھ گیا ہے 9/11 کے بعد, اور پر ہر سال جو نمبر آف گرین کارڈ ایشو ہوتے ہیں مسلمانوں کو وہ بھی بڑھ گئے ہیں, اور سٹیزن شپ بھی زیادہ ہو گئی ہے. انفیکٹ جو لوگ پہلے یہاں رہتے تھے وہ اتنا جلدی سٹیزن نہیں بنتے, لیکن اب وہ اپنے رائٹس کو محفوظ کرنے کے لیے کئی مسلمانوں نے بہت جلدی جلدی بھی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر دی ہے. اور تو امریکہ کا یہ کمٹمنٹ اس کی سب سے بڑی مضبوط بات ہے. امریکہ ایک ملک ہے جہاں پر ملکیت اور نیشنلزم ایتھنیسٹی پر یا ٹرائبلزم پر نہیں ہے, بلکہ ایک شیئرڈ آئیڈیا پر ہے اور کمٹمنٹ ٹو لا ہے. یعنی یہ دو چیزیں کہ ہم ایک آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں, جو ہمارا جو ملک کا جو ویژن ہے وہ امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے, اور دوسرا کہ ملک میں جو لا ہے وہ لا سب کو برابر ٹریٹ کرے گا اور سب اس لا کو اتنا ہی ریسپیکٹ کریں گے. تو یہ رول آف لا ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے جس کے بیسک پہ یہ ملک چل رہا ہے, اور ابھی بھی میرے خیال سے ایسے بہت کم ممالک ہیں دنیا میں جو اس طرح کے نیشنلسٹ آئیڈیا ہے. کینیڈا بھی ایک اس طرح کا ملک ہے, آسٹریلیا بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آسٹریلیا میں کافی ریسزم ہے بنسبت امریکہ کے. تو یہ جو ڈائیورسٹی کا آئیڈیا ہے یہ امریکہ کے لیے ٹینشن بھی پیدا کرتا ہے. ریس اویئرنیس ہیں, ریس کے کافی ایشوز ہیں امریکہ میں, بعض ایسے لاز ہیں جو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں مختلف ریسز کے خلاف, لیکن امریکہ مسلسل ان اسٹرگل کرتا رہتا ہے اس لاز کو ایڈریس کرنے کے لیے اور جو انجسٹسز ہے اس کو ختم کرنے کے لیے.
ڈاکٹر خان شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر منظور اجاز صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے اسی بارے میں, میلٹنگ پاٹ کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے, بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ جب نقل مکانی کرتے ہیں اور یہاں آ کر بس جاتے ہیں تو اس سے امریکہ کی جو بنیادی اور روایتی ویلیوز اقدار ہیں ان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. آپ کے خیال میں یہ سوچ کس حد تک درست ہے؟
میرے خیال میں یہ بہت حد تک درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت جو کور اور جو بنیادی امریکہ کا جو کریکٹر ہے سوسائٹی کا, جس کو آپ نے میلٹنگ پاٹ کہا ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ تبدیل نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ امریکہ جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. سیکولر اسٹیٹ کے طور پہ وہ وہاں یہاں مذہب کی اور باقی اپنے ذاتی شعارات کی آزادی ہے, اور ہر مذہب جو ہے وہ اپنی طریقے سے عبادت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کا بنیادی کریکٹرسٹک ہے. تو یہ بنیادی کریکٹر جو ہے یہ باہر کے آنے والوں سے تبدیل نہیں ہوتا, اور بے شک باہر سے آنے والے گروپس ہیں وہ کوشش کریں بھی کہ یہ بنیادی کردار تبدیل ہو جائے, تو وہ اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی, کیونکہ بنیادی کردار بہت مضبوط طریقے سے تعمیر ہوا ہے. تو میرے خیال میں باہر سے آنے والے گروپ جو ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ کسی نہ کسی حد تک کلچر کو تو متاثر کریں گے اور متاثر کرتے بھی ہیں, اور ایک ملٹی کلچر سوسائٹی جو ہے وہ یہ بن گئی. اب دیکھیں آپ کہ گورنمنٹ کی سطح پہ نہ صحیح, لیکن پرائیویٹ سطح پہ مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ ہدایات جو ہیں وہ انگلش کی ساتھ ساتھ اسپینش میں بھی دیتی ہیں. اب یہ ایک نیا فینومنا ہے, اور اسکولوں میں مختلف لینگویجز میں جہاں امیگرینٹس ہیں تو وہاں مختلف لینگویجز میں ہدایات اور جاری کی جاتی ہیں ریٹن. تو اس سے امریکہ کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا, اس سے امریکہ کے جو بنیادی کردار ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, صرف وہ ڈائیورسٹی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اور مزید جو ہے وہ سسٹم کے اندر آ گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کوئی منفی باہر سے آنے والے کوئی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں. میرے خیال میں باہر سے آنے والے منفی اثرات کی بجائے مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں, اور امریکہ جو ہے اس کی ترقی کا راز ہی یہی ہے کہ باہر سے آنے والے نئے خیالات, نئے جذبات, نئے جوش اور نئی طرح کی سوچ لے کر آتے ہیں,
اور وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیاپن ایجاد کرتے ہیں جس سے امریکی سوسائٹی جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے.
اچھا شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ایک ہم چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ نیو یارک میں ہم اپنے جو ہمارا امبیسڈر ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے ان کا ایک بریف کامنٹ لیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں ڈاکٹر منظور اعجاز, ڈاکٹر مقتدر خان اور پروفیسر فیضان احمد. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں نیو یارک سے محسن ظہیر صاحب بھی جوائن کریں گے, جن کے ساتھ ہم امیگریشن کے مسائل کے اوپر بھی بات کریں گے جو ان کا خصوصی شعبہ ہے. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم آگے پروگرام کو بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل. آج ہم بات کر رہے ہیں 4 جولائی کے اعتبار سے اور ڈائیورس سوسائٹی جو امریکہ کی ہے اور یوم آزادی کے حوالے سے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں نیو یارک سے ہمیں امبیسیڈر صاحب جب جیسے ہی جوائن کریں گے ہم ان سے بات کریں گے. اس وقت ہم ڈاکٹر مقتدر خان سے اگلا سوال کرتے ہیں. ڈاکٹر خان, انڈیپینڈنس ڈے یا پھر یوم آزادی سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق بھی سامنے آتے ہیں, جیسے 56 افراد نے ڈیکلوریشن آف انڈیپینڈنس پر دستخط کیے تھے, کوئی خاتون اس میں شامل ہی نہیں تھی, پھر جیسے امریکی پرچم میں 13 سٹرائپس ہیں, 13 ستارے بھی ہیں, کچھ اسی طرح کی چیزیں بتائیے ہمارے سننے والوں کی دلچسپی کے لیے.
دیکھیے, سب سے دلچسپ چیز میرے لیے یہ ہے کہ میرے یونیورسٹی کے 2 شخص تھے وہ 53 میں جنہوں نے اس ڈاکیومنٹ کو سائن کیا تھا, ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس. ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس جو سائن کیا گیا تھا ایک بہت ہی اہم ڈاکیومنٹ ہے. اس سے پہلے یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ملک آزاد ہو سکتا. تو یہ جو انڈیپینڈنس کا کانسیپٹ ہے اور اس میں نہ صرف امریکہ کی انڈیپینڈنس بٹ ہر شخص کی اور ہر ملک کی انڈیپینڈنس کی جسٹیفیکیشن پیدا کی گئی. تو جب آپ بات کرتے ہیں انڈیا کی انڈیپینڈنس, پاکستان کی انڈیپینڈنس, یہ کانسیپٹ اور لفظ ہی امریکہ کے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس سے آیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کا جو اسلام اور مسلمانوں سے تعلق ہے یہ کافی پرانا ہے. مثال کے طور پہ 1789 میں جب امریکہ ریئلائز کیا کہ اس کو ایک نیا کانسٹیٹیوشن کی ضرورت پڑے گی, تو انہوں نے تقریباً فلیڈیلفیا میں ایک 6 مہینے کا کنونشن رکھا جسے فلیڈیلفیا کانسٹیٹیوشنل کنونشن کہتے ہیں, جس کے بیسس پہ ایک نیا دستور لکھا گیا. اور اس دستور کے لکھتے وقت ایک اتنی دلچسپ ڈسکشن ہوا کہ ایک کینڈیڈیٹ نے کہا کہ کیا کریں اگر کوئی مسلمان امریکہ کا پریسیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ایک آرٹیکل انٹروڈیوس کرنا چاہتے تھے جس پہ وہ پریسیڈنسی صرف کرسچن پروٹسٹنٹس کے لیے لمٹ کرنا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی کیتھولک یا جیو یا مسلمان پریسیڈنٹ بنے. لیکن صرف 2 دن کے ڈسکشنز کے بعد انہوں نے طے کر لیا کہ اگر ایک مسلمان اتنا پاپولر ہو جاتا ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ امریکہ کے اس ڈیزائر کو, یہ پبلک ڈیزائر کو روکنے کے لیے. اور ایسا کوئی آرٹیکل امریکہ کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا گیا جو کسی بھی مذہب کو ریسٹرکٹ کرتا ہے پبلک رول سے یا پبلک پوزیشن سے. تو ایک کافی دلچسپ بات ہے. مثال کے طور پہ جب سوورنٹی کا ڈسکشن آیا تھا کانسٹیٹیوشن کے دوران, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ میں جو اسٹیٹ آف مدینہ تھا جس میں 10 سال انہوں نے مدینہ میں حکومت کی, اس کے پرنسپلس کو فلیڈیلفیا کنونشن میں ڈسکس کیا گیا اور کافی طویل ڈسکشن. اور یہ جو سوورنٹی از انڈیویزیبل اور ایبسلیوٹ, یہ اسی اسلامی توحید سے ڈرا کیا گیا. تو امریکہ کا جو فاؤنڈنگ کنسپشن ہے سوورنٹی کا, اس کا اسلامک اور پولیٹیکل تھاٹ سے بھی کافی تعلق ہے. تو امریکہ کا یہ جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے اس میں اسلام کا کافی رول ہوا ہے. جو تھامس جیفرسن جنہوں نے انڈیپینڈنس ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس لکھا ہے اور امریکہ کے وہ 30th پریسیڈنٹ بنے تھے, ان کی جو خبر ہے وہاں پہ, ان کے خبر پہ وہ چاہتے تھے کہ صرف 2 چیزیں ریکگنائز کی جائے.
ان کی اچیومنٹس میں ایک تھے وہ یونیورسٹی آف ورجینیا قائم کیے, اور دوسرے انہوں نے جو اسٹیٹ آف ورجینیا ہے اس کا ریلیجیس جو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس وہ لکھا تھا انہوں نے. لیکن وہ بھی مسلمانوں کے ریسپانس پہ, جب امریکہ کی جو پہلی جنگ ہوئی انڈیپینڈنس کے بعد وہ موراکو کے ساتھ ہوئی جس اس زمانے میں, تو وہ جب جنگ چل رہی تھی تو چند یہودیوں کو اریسٹ کر دیا گیا ورجینیا میں, یہ سسپیکٹ کرتے ہوئے کہ وہ مسلمان ہیں, اور انہیں جیل میں بند کر دیا تھا تقریباً 2 یا 3 دن. تو اس کے ریاکشن میں میڈیسن اور جیفرسن نے ایک ایسا پرومولگیشن لکھا کہ کسی کو ریلیجیس بیسس پہ ڈیفرنشیٹ نہیں کیا جائے گا, اور تو مسلمان نہیں تھے لیکن ان کو مسلمان سمجھ کر اریسٹ کر دیا گیا تھا. تو اس طرح سے امریکہ کی جو تاریخ ہے اس میں اس مسلمانوں کا اور اسلام کا کافی اچھا رول ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو اور 2 چھوٹے مثال دیتا ہوں. ایک جو سپریم کورٹ ہے نیو یارک کا, اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکگنائز کیا گیا ایز اے لا گیور آف امریکہ. تو وہاں پہ ایک بہت بڑا میورل ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قسم کا چھوی سی ہے, ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے, اور اس بات کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ اسلامک لا کا اثر ہے. دوسرا جو امریکہ کی لائبریری آف کانگریس ہے اس میں بھی ریکگنائز کیا گیا کہ اسلام کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے لا پر, جو امریکہ کی سوسائٹی پر اور امریکہ کے فاؤنڈیشنز میں کافی اثر ہے. تو جب ہم امریکہ کی جو ہسٹری پڑھتے ہیں اور امریکہ کی جو خاص طور سے کانسٹیٹیوشنل لیگل ہسٹری اور اس کی جو بنیادی پرنسپلز ہیں پڑھتے ہیں, تو یہ فخر ہوتا ہے کہ اسلام میں بھی اس طرح کے پرنسپلز ہیں, اور امریکہ شاید مسلم فری رہا ہو اس کے بیس فاؤنڈیشنز میں, بٹ اسلام فری نہیں تھا اس کے فاؤنڈیشنز.
اچھا ڈاکٹر خان ہمارے ساتھ رہیے گا. محسن ظہیر صاحب نے نیو یارک سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم محسن صاحب.
جی وعلیکم السلام.
محسن صاحب, امریکہ میں امیگریشن کا معاملہ آج کل بے حد نمایاں طور پر سامنے آ رہا ہے, اصلاحات یعنی ریفارمز کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں, آپ خصوصیت سے اس شعبے میں کام کرتے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے میلٹنگ پاٹ کی, جس کے تحت بہت ساری مختلف چیزیں ہمارے سامنے بھی آتی ہیں, سوال بھی اٹھتے ہیں, امریکہ کی ڈائیورسٹی کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. آج امریکہ میں امیگریشن قوانین کو نقل مکانی کرنے والوں کے لیے مزید بہتر بنایا جا رہا ہے, یا اس سے مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی جو ریفارمز سامنے آئیں گی, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
دیکھیں امریکہ میں اس وقت 12 ملین کے قریب جو ہیں وہ انڈاکومنٹڈ امیگرینٹس رہتے ہیں, اور ان امیگرینٹس کے حوالے سے قانون سازی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں پچھلے 20 سالوں سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے ایک بحث جاری ہے. وہ قانون سازی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 20-25 سالوں سے یہ امیگرینٹس نہ صرف یہاں پر موجود ہیں بلکہ بدستور ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ امریکہ کے صدر جارج بش کے دور میں ایک اٹارنی جنرل ہوتے تھے, تو انہوں نے جان ایش کرافٹ نے کہا تھا کہ یہ لوگ یہیں پر ہیں اور انہوں نے کہیں پہ بھی نہیں جانا. امریکہ میں ان امیگرینٹس کو لیگل سٹیٹس دینا چاہیے یا نہیں, یہ ایک ایسا متنازع معاملہ ہے جس پر امریکہ گزشتہ 20 سالوں سے ڈبیٹ کر رہا ہے, اور ان کو لیگل سٹیٹس دینے کے حوالے سے کوششیں بھی ہوئیں. آپ کو یاد ہے جارج بش نے اپنے دونوں ٹرمز میں پوری کوشش کی کہ کوئی لیجسلیشن پاس ہو. پریزیڈنٹ اوباما کی فرسٹ ٹرم میں پرائیورٹی تھی کہ وہ اس حوالے سے کوئی لیجسلیشن پاس کریں گے. دوسری ٹرم میں بھی ان کی کوشش جو ہے اس پہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ سامنے نہیں آیا, اور اس میں جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹو ہے, امریکہ کا جو ایوان نمائندگان ہے, اور اس میں جو بنیادی رکاوٹ ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت امریکہ میں امیگریشن ریفارم ہو, اور ان کا جو بنیادی جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بارڈر سیکورٹی جو ہے اس کو انشور کرنا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے امیگریشن ریفارمز پر بھی آگے ان کی رائے جو ہے وہ سپلٹ ہے. لیکن جو ریپبلکن کنزرویٹو جو ہیں ان میں اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے, جو لوگ اصل رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک ٹرم یوز کی جا رہی ہے کہ جو الٹرا کنزرویٹو ریپبلکن ہے وہ جو ہے اس لیجسلیشن کو فلور پر نہیں آنے دینا چاہ رہے. شاید یہ لیجسلیشن اگر فلور پر آ جائے تو قانون سازی کی طرف چلے جائے. اس وقت جو لوگ امیگریشن ریفارمز کے حوالے سے کوئی امیدیں لگائے بیٹھے تھے ان کی امیدیں تقریباً دم توڑ رہی ہیں, اور ایک تاریک منظر نظر آ رہا ہے. لیکن میں آج نیو یارک میں بھی ایک امیگرینٹ ایڈوکیسی کے حوالے سے ایک میٹنگ تھی, اس میں موجود تھا تو مجھے جو فیڈ بیک مل رہا تھا وہ یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ امیگریشن ریفارمس کے حوالے سے یا جو امریکہ میں 12 ملین غیر قانونی تارکین وطن رہتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوگا. اگر کوئی قانون سازی نہ ہوئی تو امکان ہے کہ صدر اوباما کی جانب سے شاید کوئی ایگزیکٹو سطح پر کوئی سٹیپس لیے جائیں.
جی جی جی, شکریہ محسن صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا اسی سلسلے میں, کچھ اور ایک سوال ہے میرے پاس, وہ آپ سے بات کروں گی. اب ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا تعلق مجھے, میرے ساتھ جو تعلق ہے ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب کا, اپنے سننے والوں کو میں بتاؤں, میرے ٹیچر ہیں ڈاکٹر منظور اعجاز سے, جن سے میں نے فلسفہ پڑھا, لیکن یہاں پر ڈاکٹر صاحب کا تعلق امریکہ میں فائنینس اور اکانومی کے شعبے سے بھی ہے. ڈاکٹر صاحب, امریکہ کے ساتھ غربت کا تصور عام طور پر جوڑا نہیں جاتا, لیکن پھر بھی امریکہ میں غربت یا معاشی ہارڈ شپ یا اکنامک ہارڈ شپ ہے, اس کی نوعیت کس طرح سے ہوتی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟
دیکھیے, جو غربت ہے وہ ہر ملک میں جو ہے وہ ریلیٹو ہوتی ہے. اگر معاشرہ جو ہے وہ بہت امیر ہے, ٹوٹل معاشرہ بہت امیر ہے, تو اس میں بھی غربت کی سطح جو ہے وہ ہوگی. اور یہاں غربت کو ماپنے کے کئی طریقے ہیں, جس کو 100% غربت کا نشان, 200% غربت کا نشان, یا مثلاً 25,000 سے کم کمانے والے جو ہیں وہ غریب صبر کیے جاتے ہیں. تو کیونکہ یہاں جو دوسرے ملکوں کے مقابلے میں جو امیر ہیں وہ زیادہ امیر ہیں, مڈل کلاس جو ہے اس کی حالت بھی بہتر ہے. تو ظاہر بات ہے اگر ہم مقابلہ کریں کہ پاکستان کے غریب کو کیا کچھ ملتا ہے اور یہاں کے غریب کو کیا کچھ ملتا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا غریب جو ہے پاکستان کے غریب سے بہتر ہے. لیکن وہ اپنے ملک کے اندر غریب ہے, اور میری جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق جو ہے امریکہ میں پچھلے 20 سالوں میں, بلکہ 20 سال نہیں بلکہ 30 سالوں کا آپ لگائیں, کوئی 1980 سے لے کر آن ورڈ,
جی,
امریکہ میں جو غربت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے.
اچھا,
اور بہت سی غربت جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہے, چھپی ہوئی ہے.
اچھا,
کیونکہ آپ دیکھیں تو نیو یارک میں جو سوپ کچن ہے, سوپ کچن جو مفت میں کھانا کھلاتے ہیں, تو ان پہ پتہ نہیں کتنے پرسنٹ نیو یارکرز ہیں جو صرف سوپ کچن میں کھانا پڑتا ہے ان کو, کیونکہ وہ کھانا افورڈ نہیں کر سکتے خود پیدا کرنا. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں امریکہ میں جو مڈل کلاس کی جو انکم ہے,
جی,
وہ بالکل منجمد رہی ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, یعنی وہ سٹیگنیٹ کر گئی. اور زیادہ تر جو اوپر کا طبقہ ہے اس نے گینز کیے ہیں بہت زیادہ. اب مثلاً امریکہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اوپر والا 10% ہے وہ کو 75% سے زیادہ جو انکم ہے, انکم اور ایسٹس جو ہیں ان کو اس کے ہاتھ میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت نیچے ہے وہ بہت نیچے ہوتا جا رہا ہے, اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ بہت اتنا خطرناک ٹرینڈ ہے کہ اس پہ آج کل امریکہ کے بہت سے خود ماہرین جو ہے وہ اس بارے میں پریشان ہیں کہ یہ امریکہ میں غربت اور عمارت کی جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے, یہ الٹیمیٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ امریکی سسٹم کو ڈیسٹیبلائز کرے, غیر مستحکم کر دے. تو میرے خیال میں یہ امریکہ میں غربت کا پرابلم بہت سیریس ہے, اور انکم ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے. تو میرے خیال میں اس سلسلے میں اصلاحات کی بہت ضرورت ہے, جو کہ ابھی ہو نہیں رہی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, شکریہ, ہمارے ساتھ ہے, ٹھہریے گا. پروفیسر فیضان, اگر ہم مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر پہلو یا شعبے کی تفصیل کے لیے پورا ہی پروگرام بھی درکار ہو سکتا ہے, لیکن کچھ اہم پوائنٹس کے ساتھ مختصراً تعارف ہم کرا سکتے ہیں, جیسے کہ آج ہم مختلف موضوعات کے اوپر تھوڑی تھوڑی رائے لے رہے ہیں اپنے ماہرین سے. آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں, کوئی دو بہت مثبت پوائنٹس بتائیے امریکی نظام تعلیم کے, اور کوئی دو بڑی خامیاں بھی جنہیں دور کرنے یا ان میں بہتری کرنے کی گنجائش ہے.
جی,
امریکہ کا جو نظام تعلیم ہے اس میں بھی ڈائیورسٹی کا جو پہلو ہے وہ نمایاں ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کہ ہم تعلیم کے شعبے کو ڈسکس کریں, اس سے پہلے ہم اس پر بحث کریں, یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ ایک ارتقاء کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے امریکہ کی معاشرے میں وہ رکا نہیں, وہ اپنی جگہ جاری ہے. جیسے کہ ابھی منظور اعجاز صاحب نے فرمایا کہ اب اسپینش میں آپ کو انسٹرکشنز ملتی ہیں کہ اسپینش زبان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے, اور بلکہ کیلیفورنیا کے بعض علاقوں میں آپ جائیں تو آپ کو چائنیز زبان میں بھی انسٹرکشنز ملیں گی, آپ کو عربی زبان میں بھی انسٹرکشنز ملیں گی. تو یہ جو تعلیم کا جو شعبہ ہے اس کو امریکیوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو ایک نیشنل ٹرینڈ تو دیا ہے کہ ایک قومی دھارا ہے جس پہ پورے تعلیم کو ایک جگہ جمع ہونا ہے, لیکن آزادی دی ہے ٹیچرز کو کہ وہ اپنا لائحہ عمل خود طے کر سکیں کہ وہ کیا پڑھانا چاہتے ہیں اور وہ پڑھا کر وہ کیا اکمپلش کرنا چاہتے ہیں, کہ اس کو ایک بڑا ایمفیسس آج کل ہماری یونیورسٹیز کالجز میں ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں, کہ اس بچہ جو ہے وہ اس چیز سے گزرے گا, ان تمام ایکٹیویٹیز سے, ان تمام چیزوں سے, تو اس کے بعد اس کو حاصل کیا ہوگا, وہ کہاں پر پہنچے گا. اور آج کل اسی وجہ سے ایک نیا پروگرام جو ہے آپ نے سنا ہوگا, بڑا شور ہے پورے امریکہ میں, اس کہتے ہیں کامن کور, کہ کامنلی کہ پورے امریکہ کے اگر بچوں کو لیا جائے اس میں ایسے کون سے کامن اسٹرینتھس ہیں ایجوکیشن کی جو ان سب میں موجود ہوں گی. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو اس میں میتھمیٹکس ہے, اس کے بعد انگلش ہے, اس کے بعد سوشل سائنسز ہیں, اور اس کے بعد سائنس کا سبجیکٹ ہے, اور اس کے مطابق کامن کور کی ویلیوز جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں اور آ جاتا ہے کہ تمام لوگ اس چیز کو مانیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر علاقے کے لوگ, ہر اسکول کے لوگ اپنے اپنے کریکولم کو چلاتے ہیں, جیسے کہ کیتھولک پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ اپنا کیتھولک ایجنڈا یا کیتھولک جو بلیف سسٹم ہے اس کے مطابق اپنا نصاب جو ہیں وہ رکھ, یہ بھی ڈائیورسٹی کو سروس ہے کہ وہ اپنا نصاب جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. جوش اسکولز جو ہیں وہ اپنے جوش یا یہودی نقطۂ نظر مطابق اپنے نصاب میں چیزیں شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح جو اسلامک اسکولز ہیں وہ بھی اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق اپنی اپنی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل کرتے ہیں. یہ ایک خوبصورتی ہے امریکہ کے تعلیم نظام تعلیم کی جو مجھے بہت پسند ہے. اور اس میں ایک اور جو اسٹرینتھ ان کی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مختلف اسکولوں سے لوگ جب گریجویٹ ہوتے ہیں تو ان کا سکل لیول جو ہوتا ہے یا ان کا تعلیمی معیار ایک جیسا نہیں ہوتا. اس کے لیے یونیورسٹیز والے جو ہیں انہوں نے ایک جو پروگرام رکھا ہے وہ اے سی ٹیز ہے اور ایس سی ٹیز جو ہیں کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہیں, اس کے مطابق ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ نکلا ہے یہ کس عہدے پر ہے یا کس جگہ فائز ہے, کہ اس کے مطابق اس کو ایڈمیشن دیا جائے, اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نظام تعلیم سے باہر کر دیا جاتا ہے کہ بھی صرف اتنے 100 سیٹیں ہیں یا اتنے 1000 سیٹیں ہیں جو اس کے باہر ہیں وہ شامل نہیں ہو سکتے, بلکہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر آپ کسی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے پاتے یا یونیورسٹی آپ نہیں لے سکتے, آپ کمیونٹی کالج جا سکتے ہیں, آپ وہاں پر ایجوکیشن کر کے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ کسی اچھے کالج میں یا پروفیشنل اسکول میں جا سکیں. یہ ان کی بڑی یہ ایک ہے کہ ایک انسان جو کئی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو مختلف علاقوں سے آئے ہیں, امیگرینٹس ہیں, اور انہوں نے کمیونٹی کالج جوائن کیا, انہوں نے کمیونٹی اسکول جوائن کیا, اور اب وہ ان کے پاس ڈگریاں ہیں ماسٹرز کی اور پی ایچ ڈی.
اچھا
یہ اور جو ان کی جو دو اگر آپ کہیں کہ جو خامیاں ہیں اس میں, ایک تو یہ خامی ہے جو کہ ابھی منظور حجاز صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا, وہ ہے قوت خرید سے, کہ جو پرائیویٹلی اون کر سکتے ہیں یا اچھے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں ان کی بچوں کی اسکولنگ زیادہ بہتر ہے دوسرے بچوں کی اسکولنگ کے. اور جو دوسرا جو ٹرینڈ ہم دیکھنے میں آتا ہے وہ ہے وائلنس کا, جو کہ بہت بڑھ گئی ہے امریکہ کے اسکولوں میں.
شکریہ پروفیسر فیضان. ڈاکٹر مقتدر خان, آپ فرمائیے گا کہ امریکہ کے صدور صاحبان میں بڑے بڑے نام آتے ہیں, ان کے ساتھ بڑی بڑی مختلف وہ خصوصیات یا چیزیں اچیومنٹس لگی ہوئی ہیں جو انہوں نے امریکہ کو آنے والے وقتوں کے لیے دی, خاص طور پر کن صدور صاحبان کا آپ ذکر کرنا چاہیں گے جنہوں نے امریکہ کے لیے کوئی چوکا دینے والے کام کیے؟
دیکھیے امریکہ کس
سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ امریکہ میں یہ جو کلچرل کانسیپٹ ہے وہ میلٹنگ پاٹ سے ہٹ گیا ہے. پہلے جب لوگ آتے تھے یہاں 1965 سے جب امیگریشن شروع ہوا تو میلٹنگ پاٹ کا کانسیپٹ تھا کہ لوگ دوسری جگہوں سے ملکوں سے امریکہ آئیں گے اور امریکہ کی جو بنیادی ٹریڈیشنز ہیں اور فاؤنڈیشنز اور ویلیوز خاص طور پر امریکہ کا جو کلچر ہے اسے وہ اپنا لیں گے, یعنی سب انگریزی میں بولنے لگیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جو ملٹی کلچرلزم کی جو حقیقت بن گئی ہے اس ملک میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اب امریکہ کا جو ماڈل ہے وہ سیلڈ بول ہے اور میلٹنگ پاٹ نہیں, یعنی کہ لوگ آ رہے ہیں لیکن اپنی جو کلچرل کیریکٹرسٹکس ہیں اسے وہ ڈسکارڈ نہیں کر رہے ہیں, مطلب وہ برقرار رکھ رہے ہیں. اس لیے امریکہ میں اب کلچر جو پہلے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹسٹنٹ ہوا کرتا تھا وہ نہیں رہا, اب کافی مکسڈ کلچر ہو گیا ہے. تو مختلف قسم کے آپ کلچرل ٹریڈیشنز دیکھ سکتے ہیں امریکہ میں, چائنیز کلچر, انڈین کلچر, مسلم کلچر وغیرہ. تو اب ایک امریکہ فرام اے ڈائیورسٹی پوائنٹ آف ویو ایک نئے کہیے کہ ہورائزن کی طرف بڑھ رہا ہے ملٹی کلچرلزم کا. جہاں تک امریکنز کا جو کنٹریبیوشن ہے دنیا کی, اگر آپ کسی بھی اسکول میں جائیں اور بچوں سے لکھ لیں کہ پچھلے 100 سال میں جو سب سے اہم ایجادات یعنی انوینشنز ہوئے ہیں وہ کہاں ہوئے ہیں, تقریباً سب کے سب امریکہ میں ہوئے ہیں. ہوائی جہاز کا انوینشن امریکہ میں ہوا, اسپیس ٹریول امریکہ میں, میڈیسن کی جو کانٹریبیوشنز ہوئے ہیں وہ امریکہ میں ہوئے ہیں. اگر آپ پچھلے 10 سال میں جو لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ کی اکانومی میں اتنا ڈکلائن وغیرہ ہوا ہے, ابھی بھی امریکہ دنیا کا گلوبل جی ڈی پی جو ہے اس کا 20% سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اگر آپ پچھلے 5-6 سال میں جو سب سے اہم چیزیں انوینٹ ہوئے ہیں اگر اس کو لکھیں, آئی فون, آئی پیڈ, ٹویٹر, فیس بک, مطلب یہ فیس بک اور ٹویٹر تو مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو ٹرانسفارم کر دیے, یہ سارے کے سارے کنٹریبیوشن ابھی بھی انوویشن سائنس میں ٹیکنالوجی میں امریکہ سے آ رہے ہیں. پچھلے سال بھی تقریباً 6 امریکنز کو نوبیل پرائزز ملے ہیں مختلف فیلڈ میں. تو ابھی بھی امریکہ دنیا کی سائنٹیفک اریناز میں, بزنس کی انوویشن میں, ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ میں امریکہ بالکل فور فرنٹ ہے. خاص طور سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یہ جو امریکہ میں انٹرنیٹ پیدا ہوا جو اب ساری دنیا کو لنک کر دیا, اس کی جو اہمیت ہے جس سے یہ نالج, مثال کے طور پہ جس طرح سے نالج ساری دنیا میں پھیل رہی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے, یہ سارے امریکن کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے. لوگ اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے اتنا کہ کتنا فنڈامنٹل ٹرانسفارمیشن ہے لوگوں کی کلچر میں, گلوبل کلچر میں امریکہ سے جو ٹیکنالوجیکل انوویشنز آ رہے ہیں. اس کے ہٹ کر بھی امریکہ میں مثال کے طور پہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب 2008 میں امریکہ کے الیکشنز ہو رہے تھے, میں مڈل ایسٹ میں امریکن اسکالرس کو لے کے جا رہا تھا اور امریکن اسکالر سعودی عربیہ اور ایجپٹ سے انٹلیکچوئلس کو اور کالمنسٹ کو امریکہ لے کر آ رہا تھا. تو وہ اوباما کے الیکشن کے دوران لکھ رہے تھے دے ول ناٹ لیٹ ہم ون, مطلب یہ جو شخص جس کا مڈل نیم ایک مسلمان نام ہے براک حسین اوباما اور جو افریقن امریکن ہے وہ الیکشن نہیں جیتے گا. لیکن اس کے باوجود امریکہ پوسٹ 9/11 امریکہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک مائنورٹی شخص اتنی چھوٹی سی ریشل مائنورٹی کو اتنا اہم عہدہ دوبارہ 2 بار دے دیا گیا. مجھے ایک ایجپشن انٹلیکچوئل نے بہت ہی دلچسپ طریقے سے کیا کہ بھائی آپ امریکہ کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, ایک حسین کو ہٹانے کے لیے ایک انہوں نے جنگ کر دی اور دوسرے پھر پلٹ کر ایک دوسرے حسین کو الیکٹ کر دیا, انہوں صدام حسین اور براک حسین کے بارے میں بات کر رہے. تو امریکہ میں کئی طرح سے ٹرانسفارمیشن, اگر آپ ہیومن رائٹس کے ارینا میں بھی دیکھ لیں آپ, جو مثال کے طور پر یہ ان ملکوں میں سے ہیں جہاں پہ اگر کسی ڈومیسٹک وائلنس کی کوئی وکٹم ہو اس کو گرین کارڈ مل جاتا ہے, یعنی اگر آپ کے شوہر نے آپ کی پٹائی کر دی تو آپ کو امریکہ میں آپ کو ایک قسم سے سیف ہیون دیا جاتا ہے. اب سیکس ٹرافکنگ, چلڈرنس ٹرافکنگ, اس میں بھی امریکہ کافی کوشش کر رہا ہے کہ گلوبل جو کلچر ہے اس کو بہتر کرے اور گلوبل جو لیگل آرڈر ہے اس کو مضبوط کرے. تو اور آلٹرنیٹیو لائف اسٹائل کے معاملے میں اور گے رائٹس وغیرہ, تو جہاں پہ ہیومن رائٹس وغیرہ کا سوال ہے, امریکہ کے ساتھ جنگوں میں زیادتیاں ہوتی جاتی ہیں لیکن اس کو وہ مسلسل کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے جاتے ہیں یا انٹرنل انویسٹیگیشن بھی ہوتے ہیں. تو امریکہ کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوشل ٹیکنالوجیکل اور لیگل انوویشن سے وہ دنیا میں کافی امپیکٹ رکھتے ہیں. اور امریکہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اٹ از این انڈسپینسیبل نیشن, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ امریکہ اس دنیا میں ایٹ لیسٹ از این انڈسپینسیبل نیشن. وہ سائنس کی دنیا میں سب سے آگے ہے, ایجوکیشن کے معاملے میں بھی ریلیٹیولی وہ ڈیکلائن ہو رہا ہے لیکن پھر بھی بہت آگے ہے بنسبت ساری دنیا.
شکریہ ڈاکٹر خان. محسن ظہیر صاحب, آج کل ایک معاملہ جو بہت توجہ کا مرکز بن رہا ہے, آپ نے اپنی پچھلے جو بات کر رہے تھے امیگریشن ریفارمز کی, اس میں اس کا تذکرہ بھی کیا, ایک بات ہو رہی ہے لاطینی اور سینٹرل امریکہ سے آنے والے جو ان اکمپنیڈ بچے ہیں جن کے ساتھ کوئی ہوتا نہیں ان کا, یا پھر ایسے بچے ہیں جو ایسی خواتین ہیں جن کے ساتھ ان کے بچے ہیں, اور اب ایسا یہ ہو گیا ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے جس کے بارے میں باقاعدہ تشویش پیدا ہو رہی ہے, اور ان کو واپس بھیجنے کے لیے اب کانگریس سے فنڈس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. تو اس مسئلے کے بارے میں بتائیے کچھ ہمارے سننے والوں کو.
جی, بنیادی طور پر تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ امریکہ میں ہر سال جو ہے وہ لوگ بارڈر کراس کر کے یا مختلف طریقوں سے یہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو امریکہ کا ساؤتھ ویسٹ بارڈر ہے وہاں سے سینٹرل امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ بارڈر کراس کر کے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں. تو اس سال الارم اس وقت وجہ کہ جب بڑی تعداد میں جو بچے تھے والدین کے بغیر وہ امریکہ میں داخل ہوئے, اور ان بچوں کی جو تعداد اس وقت کوٹ کی جا رہی ہے وہ 47,000 سے لے کر 52,000 تک کی تعداد ہے. اور یہ جو بچے ہیں یہ سینٹرل امریکن جو ممالک ہیں ایل سلواڈور, ہنڈورس اور گواٹیمالا جو ہے یہ وہاں سے چلے ہیں, وہاں سے میکسیکو پہنچے ہیں, اور میکسیکو سے انہوں نے جو ساؤتھ ویسٹ بارڈر ہے امریکہ کا وہ کراس کیا ہے اور یہاں پہنچ گئے. اور اس فسکل ایئر میں ابھی تک مجھے جو فگرز ابھی مل رہے ہیں وہ تقریباً 52,000 کی تعداد ہے, اور صرف پچھلے مئی کے مہینے میں جو بچے امریکہ میں آئے ان کی تعداد 9,000 ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہو گیا. آج صدر اوباما توقع کی جی آر جی ابھی ہم بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ صدر اوباما کی جانب سے کانگریس سے کہا گیا جانا ہے کہ $2 ارب کی جو ہے نا وہ امداد دی جائے تاکہ ان بچوں کو ڈیٹین کرنے اور انہیں واپس ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اقدامات کیے جائے. اسی طرح جو ہوم لینڈ سیکورٹی کے سیکرٹری ہیں جے جانسن, انہوں نے یہ جو بچے بھیجے ہیں جن والدین نے ان کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آپ کے بچے آنے کا یہ قطعی طور پر مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو کوئی یہاں پر لیگل اسٹیٹس مل جائے گا. اور اگر آپ ان ریومرز کی طرف جا رہے ہیں کہ امریکہ میں جو کم عمر کے بچے ہیں ان کو لیگل اسٹیٹس دیا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے ایک جو ڈیفرڈ ایکشن وہ جو پروگرام ہے اس حوالے سے اگر آپ بچوں کو بھیج رہے ہیں, تو اس پر بھی انہوں نے واضح کیا کہ وہ پروگرام کا اطلاق بھی صرف ان بچوں پر ہوگا کہ جو 2007 سے پہلے امریکہ میں موجود تھے. اور اسی طرح وہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجوزہ امیگریشن ریفارمز کے حوالے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان حوالے سے آپ کو کوئی امریکہ میں پہنچنے سے بھی کوئی لیگل سٹیٹس مل جائے گا, تو اول تو امیگریشن ریفارمز ابھی تک کہیں ہوئی نہیں, اور جو مجوزہ امیگریشن ریفارمز ہیں اس میں بھی یہ تجویز کیا گیا ہے کہ 31 دسمبر 2011 سے پہلے جو لوگ امریکہ میں موجود ہیں ان کو کسی نہ کسی قسم کا لیگل سٹیٹس دیا جائے. تو یہ ایک بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو گیا, اور اس کو ڈیل کیا جا رہا ہے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی اور فیما جو فیڈرلی جو ایمرجنسی کو مینج کرتی ہے سچویشنز کو, وہ ادارہ جو ان کو یہ ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. اور ساتھ جو مختلف جو گروپس ہیں جو ان بچوں کے حق میں بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹرل امریکہ میں بہت زیادہ وائلنس ہے, اگر ان بچوں کو وہاں بھیجا گیا تو وہاں پر ایک بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن ایک بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے, جن والدین نے ان بچوں کو امریکہ بھیجا انہوں نے بہت خطرناک حالات میں ان کو یہاں پر بھیجا, اور اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جب یہ واپس ادھر جائیں گے تو وہاں پر ان کے ممالک میں خطرناک حالات ہیں. تو لیٹس سی آنے والے دنوں میں اس کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے.
شکریہ محسن ظہیر صاحب. ڈاکٹر منظور صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, میرا خیال ہے کہ شاید آخری اب ہمارے پاس سوال کا وقت ہے, 3-4 منٹ ہمارے پروگرام میں ہے. یہ فرمائیے گا کہ آج تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا ہے، مشرق وسطی میں بحران جاری ہے، امریکہ کا دنیا میں کلیدی رول ہے، جیسا کہ یوکرین کا معاملہ جو ہے وہ بھی سامنے ہے، بہت سارے اس طرح کی چیزیں سامنے، افغانستان سے نیٹو کے ساتھ امریکہ واپس نکل رہا ہے، عراق کی صورتحال خراب ہے، تو امریکہ کا جو دنیا میں ایک کلیدی رول ہے اس پر یہ سارے حالات اثر انداز تو ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ کس حد تک ان نئے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے؟
میرے خیال میں یہ ایک بڑا ہی دلچسپ سوال ہے، کیونکہ امریکہ جس طرح سے انٹرنیشنل پالیسی اور جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان علاقوں کو جس طرح سے اور خاص طور پہ مشرق وسطی میں جس طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور اٹھائے جائیں گے۔ لیکن ایک بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو امریکن لیڈرشپ ہے وہ ابھی اور کوئی نہیں لے سکا، تو امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے اوور ویل میں، اوور آل جو لیڈرشپ ہے دنیا کے معاملات میں، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی کافی دیر تک قائم رہے گی۔ لیکن خود امریکی جس طرح سے امریکی جو مختلف ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ جس طرح سے خارجی معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ اس کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بہت پر امید صورتحال مجھے نظر نہیں آتی، سناریو نہیں نظر آتا۔ تو یہ ایک مکسڈ بیگ ہے کہ امریکہ لیڈرشپ میں بھی ہے لیکن لیڈرشپ کی بہت سی جو مناظر ہیں ان میں لڑکھڑاتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے۔
اچھا، تو چلتے چلتے ایک اور سوال، میرا خیال ہے ہمارے پاس دو تین منٹ ہیں اور اس یہ بالکل ایک جملہ میں چاہوں گی اپنے تمام جو پینلسٹ ہیں میرے ساتھ، ڈاکٹر خان، ڈاکٹر منظور اعجاز، پروفیسر فیضان اور محسن ظہیر صاحب، ایک سوال ڈاکٹر خان پہلے آپ سے مشترکہ طور پر، یہ فرمائیے گا امریکی ہونے سے مراد کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین ٹو بی این امریکن؟
یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں نے 9/11 کے بعد کہا تھا کہ اگر امریکہ میں جو مسلمان ہیں ہر سب کو یہ سوال کا جواب دینا ہے کہ what does it mean to be an American، تو میں آپ کو دو جواب دیتا ہوں۔ ایک تھوڑا مزاحیہ ہے کہ امریکہ کا میرا جو تعلقات ہے وہ میری بیوی کی طرح ہے، I share two children with America، یعنی میرے دو بچے امریکہ میں پیدا ہوئے، میرے بچوں کے مستقبل امریکہ میں ہیں۔ لیکن جو سیریس سوال ہے کہ اگر امریکہ فریڈم کے لیے ایک میٹافر ہے، فریڈم، میٹافر فار فریڈم، پرسنل فریڈم، ریلیجیس فریڈم، پولیٹیکل فریڈم، امریکہ از اے میٹافر فار سوشل جسٹس، اور اگر امریکہ از اے میٹافر فار ایکوالٹی، یعنی ایکوالٹی انڈر دا لا، تو اس صورتحال میں ایون دو آئی ایم اے بورن انڈین، آئی ایم اے بورن امریکن، مثال کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو امریکہ کی بنیادی ویلیوز ہیں جسے ہم امریکن ویلیوز کہتے ہیں وہ اتنی یونیورسل ہے کہ آپ کہیں بھی پیدا ہو، کسی مذہب سے بھی ہو، آپ امیڈیٹلی امریکن بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ ویلیوز آپ سے علیحدہ نہیں ہے، آپ سے دور نہیں ہے۔ اس لیے امریکہ کا یہ جو ایکسپیریمنٹ ہے اتنی ڈائیورسٹی کے بعد، اتنی امیگریشن کے بعد کمزور بجائے مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ امریکہ نے کے جو کانسٹیٹیوشن فاؤنڈرز ہیں انہوں نے کافی جینیس قسم کے لوگ تھے، اور انہوں نے جو یونیورسل پرنسپلز ہے اس کو امریکہ کی کہیے کہ امریکن نیس میں جوڑ دیا ہے۔ تو بی این امریکن از وہ شخص کہ وہ اپنے پرسپیکٹیو میں گلوبل ہو، وہ اس کا انسٹنکٹیولی سوشل جسٹس کے لیے، ایکوالٹی کے لیے، فریڈم کے لیے اس کے دل میں جگہ ہو۔ دیٹ از واٹ اٹ مینس ٹو بی این امریکن۔
ہمارے پاس آخری 30 سیکنڈ ہے، پروفیسر فیضان ایک جملہ۔
جی وہ ہے کہ امریکہ، جب آپ امریکی بنتے ہیں تو آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کانسٹیٹیوشن کو پہ کہتے ہیں کہ میں اسے بلیو کرتا ہوں، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایکول کریٹ کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ جسٹس اس کو ملے، اور وہ ہی کین ڈو پرسوٹ آف ہیپینس، یعنی کہ اپنی خوشی کے مطابق جہاں تک لوگوں کو ہو سکے وہ اپنی خوشی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ امریکہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آزادی ہے اپنی زندگی خود گزارنے کی۔
محسن ظہیر صاحب،
جی امریکہ میں سمجھتا ہوں
ایک جملہ،
امریکہ لینڈ آف اپرچونیٹی ہے، اور امریکہ میں جب آپ کے خواب پورے ہو جائیں تو آپ مزید مواقع آنے والے لوگوں کے لیے پیدا کریں، تاکہ یہ لینڈ آف اپرچونیٹی جو ہے مزید لینڈ آف اپرچونیٹی بھی بنے۔
بہت شکریہ،
امریکہ کی ترقی ہے۔
جی ڈاکٹر منظور اعجاز صاحب، 10-15 seconds.
جی جو امریکن کور اقتدار ہیں جو بنیادی اقتدار ہیں
ان پر عمل کرنا
ان پر کرنے کا مطلب یہ ہے امریکی شہری ہونا.
اچھا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت تھے ڈاکٹر مقتدر خان, ڈاکٹر منظور اعجاز, پروفیسر فیضان اور محسن ظہیر صاحب. آپ سب کا بے حد شکریہ. اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. میرے ساتھ پروڈیوسر ویٹو سٹائنوویچ اور انجینئر سلمان تاروالی. آپ سے میری ملاقات کل پھر ہوگی ان دا نیوز میں. اب اجازت, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتا.